اہم نکات جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو خواجہ صاحب نے اٹھائے ہیں. ایک تو انہوں نے ذکر کیا ہے ان مطالبات کا جو ان کی قیادت میں جو پاکستانی وفد سعودی عرب کیا تھا اور جسے سعودی عہدیداروں نے کچھ مطالبات کیے تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کا رد عمل کیا تھا, پاکستانی وفد نے ان کو کیا جواب دیا ہے, یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جس کا ذکر ابھی خواجہ صاحب نے بھی کیا اور پی ایم ایل نون کے عہدیداروں کی جانب سے بار بار ایک لفظ جو سننے کو آ رہا ہے کہ سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی جب خلاف ورزی ہوگی تو ہم اس کی مدد کریں گے, اس سے آپ لوگوں کا کیا مراد ہے؟ کیا خطرات سعودی عرب کو ہو سکتے ہیں اور کس سے ہو سکتے ہیں, خاص کر جب سعودی عرب جو ہے اس نے حملہ کیا ہے یمن میں, نہ کہ کسی اور ملک نے کیا ہے. اور ساتھ ہی ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا جو ممکنہ دور پاکستان ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ لوگوں کا جو وفد کیا تھا انہوں نے کیا یقین دہانی جو ہے وہ سعودی عرب کو کروائی ہے, اور انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں اس کے جواب میں آپ کی جماعت کا جو وفد تھا انہوں نے کیا رد عمل وہاں پہ پیش کیا ہے؟ حفیظ الرحمان صاحب.
جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ یہ جو یمن کا ایشو ہے یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے, بڑا اچھا ایشو ہے اور خاص طور پر پوری دنیا کے لیے اچھا سنتا جا رہا ہے خصوصاً مسلمان ممالک کے لیے. اور سعودی عرب تو پاکستان کے تعلقات بجے فکر بھی ہیں اور یہ اچھے سے ہیں, اور پھر اسلامی بھائی چارے جی کے علاوہ ہمارے مسلمانوں کے متفقہ سے جدا جو سعودی عرب پاکستان کا ڈیلیگیشن دیا تھا انہوں نے جو سعودی عرب نے اپنی ضروریات سے آغاز کیا پاکستان کے ڈیلیگیشن سے. اب طریقہ کار کیونکہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور اس کی ایک مطلب پارلیمنٹ ہے, تو پاکستان میں بھی یہ بڑا آچار ہوتی ہے, اس لیے حکومت پاکستان نے وہاں پہ یہی کہا کہ ہم اپنی پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنی تمام پر جو پارلیمانی قوت ہیں ان سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو آگاہ کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہو گیا جوائنٹ سیشن, اور آج کیونکہ اس سے صرف جو منسٹر دفاع ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ ان کی ڈیمانڈ آئی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھ لی گئی ہے, اب پارلیمنٹ اس پر غور مباحثہ کرے گی اور اس کے بعد پارلیمنٹ اگر کنسنسس بھی جو حاصل کرتی ہے وہ حکومت اس کے فالو کرے گی.
جی,
دوسری بات جہاں تک سعودی عرب کی جو جغرافیائی اور نظریاتی اور زمینی فرضوں کی بات ہے, تو اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب جہاں ایک ملک ہے وہاں ہمارے ہرمن پرسنٹ ہے, اور ہمیشہ سے یہ یمن جو ہے نتیجہ حصہ میں ان کا اس کا رول ایسا ہی رہا جیسے ہمارے خطے میں افغانستان میں کا رول ہے, وہاں پہ ہمیشہ سے خانہ جنگی رہی, صورتحال ہمیشہ سے کچھ ڈومیسٹک قوتیں بھی وہاں اپنا رول پلے کرتی رہی ہیں, اور سب کیا ہے کہیں یہ خانہ جنگی جو ہے جو یمن کے ایسی بازیوں میں شروع کی ہے اور ایک حکومت کے ذمہ ہے, اور اس کے بعد خطرہ ہے کہ جیسے ماضی میں شمالی یمن جنوبی یمن پشچم کی اور وہ مختلف ملکوں میں اور مختلف بلاکس میں وہ بٹے ہوئے تھے, ایسے میں اگر سعودی عرب کے آس پاس یہ خانہ جنگی اور سعودی سرحدوں کے تحفظ نہیں ملے گا تو وہ خدا نخواستہ ہمارے دشمن جو ہے وہ اس تنازع سے فائدہ اٹھا کے کہیں ہمارے مقامات مقدس پہ کوئی بات نہ جائے جس سے پورے عالم اسلام.
اچھا, یہ جو تنازع چل رہا ہے حفیظ الرحمان صاحب, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یمن جو ہے وہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے, ایران کہا جا رہے وہ اس تنازع میں انوالو ہے, ملوث ہیں, وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے, ہوتیز جو ہیں وہ بھی مسلم ہیں, ڈاکٹر معاف کیجیے گا صدر صالح جو ہیں سابق صدر ان کے فوجی بھی مسلمان ہیں, صدر جو ہادی ہیں ان کے بھی مسلمان ہیں, تو یہ جو مقدس مقامات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو یہ تو صرف سعودی عرب کے لیے نہیں یا صرف پاکستان کے لیے نہیں, یہ تو جتنے فریقین اس تنازع میں ہیں سب کے لیے یہ مقدس جگہ ہے, تو وہ کیوں اس کو نقصان پہنچائیں گے؟
اس کے بعد اب پاکستان جو اپنا رول ادا کر رہا ہے ایران کے ساتھ بھی ایک ڈپلومیسی شروع ہو گئی ہے, سعودی عرب کے ساتھ بھی شروع ہو گئی ہے, دونوں ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں, یمن بھی مسلمان ملک ہے, تو پاکستان کا فرسٹ آپشن یہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کو کسی ٹیبل پہ بٹھایا جائے और बातचीत के जरिए मामला को हल किया जाए, इसके लिए भी पाकिस्तान ने अपनी असर शुरू की है और दुनिया के और भी मुस्लिम ममालिक ने शुरू की है। और इसमें कोई शक नहीं है कि यमन के लोग भी मुसलमान हैं, ईरान के लोग भी मुसलमान हैं, लेकिन जब खाना जंगी के सूरत हाल पैदा होती है तो ऐसे में कुछ और लोग भी दरमियान में दाखिल होते हैं, इसके लिए ये बात कही जा रही है। यही बात अब देखने की, जब अफगानिस्तान में तालिबान अगर मजामत करें वो गलत है, और अगर वहाँ वो पूरी दुनिया में दहशत गर्द है और दाइश करे वो दहशत गर्द है, और अगर होशीबाजी अगर करें तो वो जाहिर है। ये कैसे हो सकता है कि मुल्कों में निजाम को चेंज करने का एक सिस्टम है और तरीकेकार है, अगर यमन के लोगों को यमन की हुकूमत अच्छी नहीं लगती है तो वो एक प्रोसीजर तब्दीली आनी चाहिए, ना कि जनाब इसमें बैरूनी मुदाखलत के जरिए वहाँ पे कोई तब्दीली लाई जाए। पाकिस्तान में अगर हुकूमत को बदलना है तो पाकिस्तान के अवाम ने बदलना है। ये जो सूरत हाल है दुनिया भर में, क्योंकि इस तरह की जो तहरीकें हैं जहाँ दाइश है, जहाँ अलकायदा है, जहाँ पे ये होशीबाजी है, जहाँ इस तरह की जो भी तहरीकें हैं, यकीनन उनके लिए पूरी दुनिया के मौके एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए।
ठीक है,
क्योंकि दोनों के तरीके कार
सही है।
इसलिए पाकिस्तान ये समझती हूँ ना कि इस तरह भागियाना अंदाज में आगे बढ़ा जाएगा तो हो सकता है अरमेन करीसैन और मुकदस मकाम को भी कोई नुकसान उनके हाथ में कोई तीसरा आदमी पहुंचा सकता है। इसलिए ये कोशिश की जा रही है, अपना डिफरेंस शो किया जा रहा है और अपनी सॉलिडिटी शो की जा रही है सऊदी अरब के साथ, ताकि उनको कोई कमजोर ना पड़े।
ठीक है, ओके। डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। एक ऐसा मुल्क हम देख रहे हैं पाकिस्तान से मदद का मुतालबा कर रहा है, जिनके पाकिस्तान के साथ डीप फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो हैं वो रिलेशंस हैं। मौजूदा सूरत हाल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और इस वक्त जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, इसके पॉसिबल आउटकम जो है वो आप क्या देखते हैं?
देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने जो पार्लियामान के पास जाने का फ़ैसला किया, खुशाइंद फैसला है, खैर मकदम करना चाहिए उसका। पार्लियामान बहरहाल बालादस्त है और मुतलक़ुल्अनान है, सॉवरन है, और जो भी वो फैसला करें वहाँ पे गालिबन अच्छा फैसला होगा। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। पिछले हफ्ते डेढ़ की जो पास्चरिंग पाकिस्तान की सियासी क़यादत खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की थी, उससे ज़रा ये हट के और एक अच्छा इक़दाम उन्होंने लिया। और देखिए, आज जो भी नतीजा निकलेगा उसके ऊपर उस वक्त गौर करेंगे, फ़िलहाल तो बहस चल रही है अभी आखिरी खबरें आने तक। लेकिन दो चार बातें जो हफीज़ साहब ने भी की और पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया और खुसूसन पाकिस्तानी हुकूमत, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, उसके ज़िम्मेदारों ने ये बात बार बार की है कि हर अमैन शरीफैन को ख़तरा हो सकता है या कोई तीसरी ताकत या फलानी ताकत जो है, ये इसको अंग्रेज़ी में रेड हेरिंग कहते हैं, यानी ये एक डिवर्जन है, तवज्जो बटाने का हरबा होता है। मैं अर्ज़ करूँ कि सना जो यमन का दारुलहुकूमत है, जहाँ पे इस वक्त हूती जैदी और साले जनरल अली अब्दुल्ला साले की फ़ौजें जो हैं वो वहाँ पर हैं, वहाँ से मदीना मुनव्वरा 1,000 मील है और मक्का मुकर्रमा जो है वो तकरीबन 800 मील है। तो ये मुमकिन नहीं है कि इस किस्म की इन्वेजन जो है वो हो सके वहाँ से, एक तो ये बात। दूसरी, तारीखी तौर पे इन मुकद्दस मकामात पर अगर किसी ने हमला किया है तो वो खुद सऊदी हैं। 1925 में मदीना मुनव्वरा पर और मक्का मुकर्रमा पर जो है एक बेदर्दाना हमला इस मौजूदा सऊदी क़यादत के आबा अजदाद ने किया, और जिसके नतीजे में सऊदी हुकूमत 1932 में बनी। उसके बाद दो साल के बाद यमन पर हमला 1934 में सऊद ने किया, आले सऊद के जो फौजें थी, और यमन के कई इलाके जो नजरान के इलाके बॉर्डर के हैं वो उन्होंने कब्जा किए। तो ये टेरिटोरियल मसाइल उनके अरसा दराज से चले आ रहे हैं। और ये एक बात करना कि हुती जो है वो कोई बाहर से उतर के आए हैं, 40% आबादी जो है वो यमन की जैदी है, तकरीबन 40% आबादी जो है वो शाफई सुन्नी है, और इसी तरह और दूसरे लोग, ये यमन के इंडिजिनस लोग हैं, ये वहाँ के रहायशी पैदाइशी हैं, 1,000 साल से वहाँ इनकी हुकूमत रही है। ये कहना और इनको तालिबान के साथ कंपेयर करना या दाइश के साथ कंपेयर करना, ये गालिबन उस इलाके या उन लोगों से आगाही न होने का नतीजा है। और जो
लेकिन
तालिबान
यहाँ पे
एक एक कर्ज मैं कर दूं जी,
जी।
ये हफीज साहब ने ये फरमाया कि वहाँ पर दरअंदाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल हमारा भी यही मौकफ है कि वहाँ पर किसी सूरत दरअंदाजी नहीं करनी चाहिए। और तालिबान के बारे में भी हमारा यही मौकफ रहा है कि पाकिस्तान का कोई लोकल स्टैंड आए यानी मनसब दावा बनता ही नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान की पुष्तपनाई करे या तीसरे चौथे पाँचवें मुल्क में जाके जो है वो वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत नाफिज करने की कोशिश करे। अफगानिस्तान पाकिस्तान का सूबा नहीं है, यही बात जो है वो पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। आज का जो हो रहा है पार्लियामान का सिलसिला खुशाइंद है, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एक अच्छा फैसला निकलेगा वहाँ से।
ओके आप शबीर शहर साहब एक लीगल एक्सपर्ट है, आप से मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तानी जो आईन है वो क्या कहता है, अगर किसी दो इस्लामी ममालिक में कोई तनाज़ा चल रहा है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो कहाँ तक किरदार अदा कर सकता है, किस हद तक वो जा सकता है?
उसमें कोई आइन ने कोई किरदार नहीं दिया है हुकूमत को कि वो दो ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक हैं या दो पड़ोसी ममालिक हैं गैर मुस्लिम हैं, उनका कोई आपस में मसला है तो वो आपस में बैठ कर के सुलझाएं। और पाकिस्तान को आइन ऐसी कोई जो है ना वो अख्तियारी नहीं देता कि वहां जाकर के इंटरफियरेंस करे, मुदाखलत करे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की हुक्मरानों की ये हमेशा है ये फितरत रही है और इस फितरत पर ये मजबूर है, ये ज़ियालक से लेकर के अयूब खान से लेकर के ज़ियालक में जो है वो अफगानिस्तान में सोवियत फौजें आई तो उस पर मुदाखलत की, जिसकी वजह से हम आज भी भुगत रहे हैं। वहाँ के जो है वो तालिबान यहाँ आकर के बदला ले रहे हैं। फिर 1979 में जो है वो सऊदी अरब में इंटरनल मसला हुआ था, उसमें भी यहाँ से जाकर के इंटरफियरेंस किया तो वहां से अलकायदा वगैरह यहाँ आई और हमारे मुल्क अभी तक हम भुगत रहे हैं। ये तमाम जितने भी हैं ये अभी हम अभी उन चीजों से हम निकले ही नहीं है। सोवियत वाला अफगानिस्तान वाली मुसीबतें जो हमने सर पे ली उनसे हम निकले ही नहीं है अभी, तो ये दूसरी मुसीबत लेने जा रहे हैं। जाहिर है कि दूसरे ममालक में जाकर के मुदाखलत करेंगे, वहां से वो इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे, फिर वो दहशतगर्द इस तरफ भेजेंगे, माना हमारे मुल्क की सावरंटी इनके कुछ भी नहीं है। और ये वफद भी यहाँ से चल करके जाता है, जी जनाब हमें हुक्म कीजिए हम आए हैं आपकी मदद करने। भाई वो आए ना, वो आपसे मालूम करें कि भाई आपको क्या, आप हमारी मदद करें प्लीज मेहरबानी कर, ये कहे हैं वहां हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं जनाब। ये इंतहा है, ये इंतहा पे जा रही है ये गवर्नमेंट, हमें समझ में ही नहीं आ रही। कोई एक कोना हमारा नहीं है जो महफूज हो, हर जगह पर दहशतगर्द है, हर जगह पर तालिबान है, हर जगह पर दाएश है, अब तीसरी कुव्वत ये लेने जा रहे हैं। वहां का मसला है, मसला ये है कि वहां का प्रॉब्लम है, वहां की कोई लोग है अपनी जमहूरी हुकूमत लाना चाहते हैं। अगर हर जमहूरी हुकूमत से, हर जमहूरी तहरीक से सऊदी के शाहों को खतरा है, हबीब जाल का खतरा है कि खतरे में इस्लाम नहीं, खतरा है सरदारों को, खतरा है शाहों को, खतरा है बादशाहों को, बेसिक चीज ये है। तो हमारा आइन कहीं भी इनको इजाजत नहीं दे रहा, किसी भी किस्म की इजाजत नहीं दे रहा। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक ये पाबंद है कि जहां कहीं भी यूनाइटेड नेशन कहीं अमन कायम करने के लिए फौजें इनसे मंगवाए तो ये उस बुनियाद पर भेज सकते हैं। डायरेक्टली इनको कहीं भी इस किस्म की नहीं है, ये डायरेक्टली दूसरे मुल्क के अंदर मुदाखलत है, दूसरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होगी। हम हमारे मुल्क के जो इंडिपेंडेंट अवाम हैं, जो बाशऊर लोग हैं, वो इस चीज की मजम्मत करते हैं। अब वहां पर ऐवान के इसमें बैठ करके ये क्या साजिशें करते हैं उसके हैं, उसका हमें कुछ पता नहीं है, कोई इल्म नहीं है। लेकिन आइन इस सिलसिले में बिल्कुल कम कहीं भी इनको जो है इस किस्म की इजाजत नहीं दे रहा,
नहीं देता।
लेकिन हम पाकिस्तान पाकिस्तान के हम खौफ महसूस कर रहे हैं कि ये फिर एक और जंग जो है अपने सर पर लादने जा रहे हैं।
ओके हफीज रहमान साहब, पाकिस्तान का जो आइन है, शबीर शेर साहब जो एक लीगल एक्सपर्ट है उनका कहना है कि वो इजाजत नहीं देता कि आप किसी और मुल्क में जाके मुदाखलत करें, तो आप किस तरह इसको टैकल करेंगे? साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस वक्त जो मुश्तरिका इजलास हैं उसमें बेशतर इतलात के मुताबिक सियासी जमातें जो हैं वो इस हक में नहीं है कि आप अपनी फौज वहां पे भेजें, तो हुकूमत जो है उनके पास और क्या ऑप्शन जो आप अपनाएंगे इस मौजूदा सूरत हाल में?
जहाँ पाकिस्तान के आइन का जिक्र किया है हमारे दोस्त ने, तो आइन में डिफेंस और आपकी खारिजा पॉलिसी सारी तरक्की दी दी जाती है। खारिजा पॉलिसी जो हुकूमतें होती हैं वो पार्लियामेंट के अहतमान में लेकर जो दो सूबे की जो तैयार होती है उसमें दोनों ही मफाद के कानून लगते हैं कि अपनी पॉलिसी वगैरह करनी होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की अगर हुकूमत का जो और इरादा होता तो पार्लियामेंट में ये चीज़ कोई भी न करती, پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود سلینڈر کیا ہے عوام کے منتخب نمائندے اب منتخب نمائندے اور پارلیمنٹ وہ بھی جوائنٹ سیشن ہے اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت اس کو آن کرے گی اور کسی قسم کے اس بارے میں جو بھی مجمرات ہوں گے اگر وہ کہتی ہیں فوج نہیں بھیجنا ہے تو نو تو بالکل نہیں بھیجی جائے گی اگر کوئی مدد نہیں کرنی ہے تو نہیں کی جائے گی اگر پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ وزڈم یہ بھی کہتا ہے تو نہیں جی ہمیں اس سلسلے میں کوئی رول ادا کرنا چاہیے پالیسی کا وہ رول ہوگا یا اس میں کوئی کسی کے قریب کے بعد جو ہے وہ کوئی پرسنل بحث ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو پارلیمنٹ میں ڈسائڈ کرے گی پارلیمنٹ میں اس کو بحث ہوگی پارلیمنٹ میں کوئی مدد دے گی اس کے اور من کی اور مثبت سارے پہلو ڈسکس ہوں گے اس کے بعد پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی پاکستان کی چونک بھی اس کو لبے کرے گی اگر حکومت خود کر کے فیصلہ کرتی تو شاید اس کے لیے مسائل زیادہ تھے اور حساس معاملہ پاکستان میں اس لیے ہے کہ اس کو کیا کمی رنگ دیا جا رہا ہے تو ایسے میں ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ مسئلہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے اس لیے حکومت سمجھتی ہے کہ تین اسٹیک ہولڈر سے تمام اسٹیٹ سے تمام جو کنسنسس ہے اس کو پیدا کیا جائے پھر سے فیصلہ کیا جائے تو اس لیے میں بالکل یقین کرتا ہوں کہ ماضی میں ہمارے مطلب ڈکٹیٹرز نے غلط فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا کیونکہ پارلیمنٹ میں ون مین شو ہوا کرتا ہے اور عالمی وطن ان ڈکٹیٹروں سے اپنا فیصلے لیے اور اس کا سنجیدہ ہم بھگت رہے ہیں یقیناً یہی ایک منتخب پارلیمنٹ ہے جس میں جناب اس طرح سے یقین جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیلی فون کال پہ یا کالنگ کال کے کال پہ یا کسی کے کال پہ دیر ہونے کے لیے منتخب منانے کے سامنے مسئلہ رکھ دیا پوری بحث ہو رہی پاکستان میں پوری وفاری کے ساتھ پوری ریلیجن کے ساتھ امید ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پارلیمنٹ ایک بہتر فیصلہ کرے گی جو پاکستان اور عالم اسلام کے حق میں بہتر ہوگی
تو آپ یہ بتائیے گا ڈاکٹر تقی صاحب کہ ایک درمیانہ راستہ پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف صاحب وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید دو دن بعد پاکستان کا دورہ کریں اور ظاہر یمن جو تنازع ہے وہی ٹاپ آف دا ایجنڈا کہا جا رہا ہے کہ ایشو ہوگا جس کو ڈسکس کیا جائے گا پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا راستہ ہونا چاہیے کہ دونوں نہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر منفی اثرات پڑیں اور نہ ایران کے ساتھ ایک درمیانہ راستہ کیا ہو سکتا ہے
ایک تو عرض یہ کہ ڈاکٹر ظریف کا وزٹ جو ہے وہ اسکیڈول وزٹ ہے پہلے سے طے شدہ ہے اب یہ یمن کی صورتحال چونکہ فرنٹ برنر پہ ہے تو غالباً بات ہوگی اس کے بارے میں پاکستان کا رول جو ہے وہ ایک سیاسی اور ڈپلومیٹک رول اس میں یقیناً بن سکتا ہے دونوں بڑے خلیجی ممالک سے پاکستان کے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران کے ساتھ بھی اس میں ایک ثالثی کا کردار جو بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے اگر ثالثی نہیں بھی بنتی تو ایک پوسٹ آفس کا کردار تو یقیناً ادا کیا جا سکتا ہے یہ ایک ریزنیبل بات ہوگی دوسرا یہ کہ پاکستان کی کچھ اپنی آبلیگیشنز ہیں سعودی عرب کی طرف اس سے مفر نہیں ہے پاکستان اور سعودی عرب کا تعلق جو ہے وہ غالباً ایران اور پاکستان کے تعلق سے کہیں زیادہ گہرا ہے اور موجودہ سیاسی حکومت کا ذاتی تعلق بھی ہے بزنس ریلیشن شپ بھی ہے پھر جلاوطنی کے دور میں میاں صاحب وہاں پہ قیام کر چکے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ حقائق یہ ہیں کہ ان کو ایک مشکل صورتحال درپیش ہے اگر ایک سیاسی پیرائے میں اس کو یہ بیان کیا جائے کہ جو ان کی انٹرنل کنزمپشن کے لیے سعودی انٹرنل کنزمپشن کے لیے جو پاکستانی 8,000 فوج تو وہاں آلریڈی موجود ہے اس کو تعینات کیا جاتا تو یہ غالباً عمومی طور پہ پاکستانی لوگوں کے لیے اور شاید باہر دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہے دوسری بات یہ کہ ایران جو ہے وہ اس تنازع کو اون نہیں کرتا یمن کے تنازع کو بار بار انہوں نے اس سے اپنی برات کا اظہار کیا ہے آیا حقیقت یہ ہے یا نہیں ایک دوسری بات ہے گمان غالب یہی ہے کہ وہ ہوتی قبائل کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور شاید اور بڑے بھی لیکن آفیشلی تو وہ اس تنازع میں انوالو نہیں ہے تو وہ بھی ایک نیوٹرل پاسچر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں مواقع ایسے موجود ہیں کہ پاکستانی سیاسی قیادت اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اس سے اپنی جان جو ہے وہ بچا کر نکل جائے اور ظاہر ہے کہ ملک کی جان بچا کر نکل جائے بات تو افواج کی ہے کہ یمن ایک ایسا آسان خطہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈویژن دو ڈویژن فوج ڈال دی اور پھر اس کے بعد بالکل وہاں پہ کیک واک ہوگا, ایسا نہیں ہے. تاریخ میں رومن انویژن وہاں پہ ہوا اور وہ ہار کے گئے. اس کے بعد ریسنٹ تاریخ میں جمال عبد الناصر کی ریپبلکن 70,000 آرمی انہوں نے ڈالی تھی, اور وہ اس وقت کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ حوتیوں کے اور زیدیوں کے خلاف لڑ رہے تھے, اور سعودی حکومت جو ہے وہ زیدیوں اور حوتیوں کی حمایت کر رہی تھی. یہ 1960s کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس میں وہ بڑی مشکل میں, سنا میں بڑی خطرناک, اس کو ناصر کا ویتنام کہا جاتا ہے, اتنی بری صورتحال ہوئی. تو ایسی جگہ پہ آرمی کو جھونکنا جو ہے وہ کوئی بہت سنجیدہ یا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, اوکے. آج کا جو اجلاس ہے اس کی ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعت جو پی ٹی آئی ہے, انہوں نے 8 ماہ کے بوائیکاٹ کے بعد اسمبلیوں میں وہ واپس لوٹی ہے, اور اس کو بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں, شبیر شیر صاحب آپ اگر اس کا جواب دیں, اس کو انکانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ واقعی آئین کی خلاف ورزی ہے ان کا واپس آنا؟
نہیں, وہ آئین کے مطابق ہیں, کیونکہ ان کی استعفیٰ جو تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی. اگر ان کی استعفیٰ قبول ہوتی اور پھر کوئی بارگیننگ ہوتی اور کمپرومائز کر کے وہ آتے, تو اس طرح سے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہوتا. کیونکہ اسپیکر نے جو ہے نا وہ آج تک جو ان کی استعفیٰ تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کی ہے اور نہ منظور کی ہے, تو لہٰذا یہ ممبر تھے, سٹنگ ممبر تھے. ان کا اسمبلی میں آنا بائیکاٹ ختم کر کے آنا ہے سمجھا جائے گا, باقی یہ ہے کہ ان کی کوئی رکنیت ختم تھی اور پھر آئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس طرح سے ہم نہیں سمجھتے ہیں, وہ قانونی طور پر آئے ہیں, وہ جمہوری رائٹ انہوں نے استعمال کیا ہے, جمہوری حق تھا ان کا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا اپنے جائز مطالبات کے لیے, جمہوری مطالبات کے لیے. اور اب جب تمام چیزیں ڈائیلاگ کے ذریعے, آرگومنٹس کے ذریعے حل ہو گئی ہیں, تو وہ واپس آ گئے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ ان کا آئینی حق ختم نہیں ہوا ہے, وہ آئینی حق کے مطابق آئے ہیں.
ٹھیک, اوکے, بہت شکریہ شبیر شیر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حفیظ اور ایمان صاحب کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ڈاکٹر تقی صاحب, اس وقت جو ایک اہم ڈیولپمنٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یمن صورتحال کی جانب سے سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ ہوتیز کے جو لیڈر ہیں انہوں نے پیشکش کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر سعودی قیادت میں جو فضائی حملے ہیں وہ رک جائیں, ایک شرط انہوں نے یہ رکھی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں جو روس ہے انہوں نے بھی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. یہ خبریں آلریڈی جو ہیں گردش کر رہی ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ اس موڑ پہ ہونی چاہیے. تو آپ یہ بتائیے, اس کے آپ کوئی امکانات دیکھتے ہیں, اور یہ جو پیشکش انہوں نے کی ہے مذاکرات کی ہوتیز کے رہنما نے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مان لیا جائے گا؟
یہ تو کہنا قبل از وقت ہے کہ مان لیا جائے گا یا نہیں, لیکن پیشکش جو ہے وہ ٹائملی ہے, بر وقت کی ہے, اور غالباً سعودی عرب کی توقع بھی اسی قسم کی تھی کہ بمباری سے زمینی سچویشن کو اس طریقے سے موڈ کیا جائے, اس طریقے سے اس کو ڈھالا جائے کہ مذاکرات کی میز پر لوگ آ جائیں. اور سعودی کا مطمع نظر تو وہاں پہ یہ ہے کہ ان کی مرضی کی حکومت وہاں پہ قائم ہو, ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ وہاں پر صالح کی حکومت آتی ہے یا ہوتی کی حکومت ہوتی ہے یا صدر ہادی کی حکومت آتی ہے. انہوں نے ان سب کے ساتھ کسی نہ کسی وقت پر کام کیا ہوا ہے تاریخی طور پہ, بلکہ ایک وقت تو جنوبی یمنی مارکسسٹوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے. تو ان کی خواہش یہ ہے کہ صنعاء میں ایسی حکومت ہو جو سعودی فرینڈلی ہو, اور اس وہ بغیر مذاکرات کے اس کا حل وہ نہیں نکال سکتے. اور اس وقت جو ملٹریلی سپیکنگ جو گراؤنڈ انویژن کی ونڈو تھی وہ غالباً سعودیوں کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے. عدن کی بندرگاہ جہاں سے انہوں نے غالباً ایک حملے کا پروگرام بنایا ہوا تھا, وہاں پر بھی ہوتی پریزنس ہے اور علی عبداللہ صالح کی فوج جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ. تو اس میں مذاکرات کی بات ہونا, جنگ بندی کی بات ہونا, پھر وہاں پہ ہلال احمر یا ریڈ کراس کو اجازت دینا صنعاء میں آنے کی, اچھی ڈیولپمنٹ. جنگ بندی ہونی چاہیے, بات چیت اسی وقت ہو سکتی ہے جنرلی جب جنگ بندی ہو چکی ہو. جو نقطے کی بات اس میں ہوتی رہنماؤں کی طرف سے آئی, انہوں نے یہ کہا کہ جو جن صدر کو نکال دیا گیا ہے منصور ہادی, وہ قابل قبول نہیں ہے یمنی لوگوں کو, اور اس کے علاوہ باقی موضوعات پر بات ہو سکتی ہے. تو ایک قسم کا مائنس ون فارمولا انہوں نے اپنی طرف سے دیا ہے. سعودی عرب کی ڈیمانڈ اپنی طرف سے یہ ہے کہ حوثی جو ہیں وہ سعودی عرب آ کر مذاکرات کریں, جو غالباً ممکن نہیں ہے. ایسے میں نیوٹرل جگہ یا سیمائی نیوٹرل جگہ پہ بات چیت جو ہے وہ نکل سکتی ہے, اور سالسی اور انٹرنیشنل گارنٹورز یا ضامن جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار یقیناً ادا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, اوکے. حفیظ الرحمان صاحب جو ہیں ان کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے, کافی خراب تھی ان کی فون لائن. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سینیٹر صاحب.
وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
بالکل سر, بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. سینیٹر صاحب, اس وقت ایک مشترکہ اجلاس جو ہے اس کا دوسرا سیشن اس وقت,
میں اس آپ کے سوال سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں اس سال اس دفعہ میں نے کنٹیسٹ نہیں کیا, میں اب ریٹائر ہو چکا ہوں. میں سینیٹر تھا لیکن اب نہیں ہوں. میں یہ آپ کی وساطت سے سامعین کے لیے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جی جواب پوچھیں.
اوکے ٹھیک, تو آپ یہ بتائیے ظفر علی شاہ صاحب کے حکومت جو ہیں ان کے پاس کیا آپشنز اس وقت موجود ہیں جس پہ کے غور کیا جا رہا ہے. ہمیں معلوم ہے اس وقت مشترکہ اجلاس بھی جاری ہے جس میں جو سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے اس پہ غور ہو رہا ہے. اس اجلاس کا جو فیصلہ آتا ہے, کیا وہ حکومتی پاکستان اسی کو آگے لے کے چلے گا یا پھر کوئی اور بھی آپشنز موجود ہے جس پہ غور کیا جائے گا؟
دیکھیں جی بی بی, اس پہ بڑی واضح بات ہے کہ جہاں تک حکومت کی آپشن کا تعلق تھا اور حکومت کی انٹینشن کا تعلق تھا, وہ سعودی عرب کو اپنا ایک بہت ہی قریبی اور ایک مضبوط دوست سمجھتے ہیں, اور ان کی سوورنٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہر وقت امداد دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس چیز کا پہلے اعلان بھی حکومت پاکستان نے کر دیا تھا, تو پھر ایک ہائی پاور وفد جو ہے وہ بھی وہاں پر جا کر شاہی خاندان سے مل کر آیا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور یہاں پر ایک پارلیمانی نظام ہے, تو ایک آج جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس, یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور وہاں پر جو ڈیفنس منسٹر ہیں آصف صاحب جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, تو انہوں نے اپنا ایک موشن موو کیا ہے کہ کس طرح سعودی عرب کی حکومت نے ہم سے بری بحری اور فضائی فوج کی امداد مانگی ہے. تو اس پر جس پر وہاں پر سپیچز جاری ہیں, بڑی جماعتوں کے لیڈرز نے سپیچز کی ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے اعتزاز حسن صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, اور پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے تقریریں کی ہیں. تو لیکن ایک باوجود اس کے کہ سعودی عرب کے ساتھ محبت, اچھا جذبہ, خیر سگالی موجود ہے, لیکن وہ جو اس میں اختلاف ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی, وہ اس پر ریلیکٹنٹ ہے. وہ کہتی ہے کہ حکومت ہمیں بتائے کہ یہ حکومت کی اپنی منشا کیا ہے, سعودی عرب نے کریکس آف دی میٹر جو ہے وہ انہوں نے کیا مانگا ہے, اور اگر آج ہم اپنی ٹروپس بھیجتے ہیں تو اس کی کمانڈ کون کرے گا اور ان کے اخراجات کون برداشت کرے گا وغیرہ وغیرہ. یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ کی اس میں اختلاف جو ہے وہ اس پر ریلیکٹنٹ ہے
بالکل, اور یہ جو بالکل یہ نکات جو اعتزاز احسن صاحب نے پی 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 کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے یہ نکات جو اٹھائے ہیں بظاہر کافی اس میں وزن نظر آتا ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے حکومت پہ نکتہ چینی بھی کی ہے. جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا ظفر علی شاہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنا وزن ہے, اور یہ کنفیوژن, یہ ابہام جو ہے یہ کیوں پایا جا رہا ہے حکومت میں؟
دیکھیں جی کنفیوژن یہ نیچرل ہے. میں جس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور یہاں پر اور ہم بھی ایک سوورن سٹیٹ ہے, اور یمن کا جو ایک چپکلش یا یمن کی وہاں پر جو انریسٹ نظر ہو رہی ہے وہ آج کی نہیں ہے یا آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے کی نہیں ہے, وہ فرام دا لاسٹ مور دین 56 ایئر چلی آ رہی ہے. اور وہاں پر سعودی عرب کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے کہ انٹرسٹ ایک ہے, اور وہاں مسلم آبادی ہے. تو اس لیے پاکستان کی عوام, پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس میں اقتدار میں ہے یا اس میں اختلاف میں ہے, تو وہ بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے کہ اس میں ہم اپنا رول کس طرح ادا کریں. لیکن اس پر پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ اس پر ڈٹرمنڈ ہے, اور اس کا یونانیمس ویو ہے کہ ہم سعودی عرب کی سورنٹی اور سیکیورٹی پر آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن یہ کہ اب اس میں رول ہم نے کیا ادا کرنا ہے, کیا ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ہو کر کسی لڑائی میں یا کسی جنگ میں داخل ہو جانا ہے, یا صرف ان کی سیکیورٹی کو ڈیفنس جو ہے وہ مہیا کرنا ہے. تو یہ بڑے کوشچن ہیں جو ٹکلش ہیں, اور پاکستان کی آبادی کو اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ انہوں نے کافی ذہنی طور پر ایک مضطرب کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن ابھی دیکھیں, آج ہی پہلا دن تھا مشترکہ اجلاس کا, دیکھیں کل یا پرسوں تک ڈبیٹ کیا رخ اختیار کرتی ہے, اور پھر فائنلی لیڈر آف دی ہاؤس یا پرائم منسٹر صاحب جامعہ نواز شریف صاحب وہ اس پر اپنا کیا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. کیونکہ میٹنگ جو ہے آرمڈ فورسز کے ساتھ بھی, آرمی سپاہ سالار کے ساتھ بھی حکومت کی جو ہے وہ جاری ہے, اور اس پر گفتگو شنید جو ہے اسمبلی کے اندر, نہ صرف اندر بلکہ اسمبلی کے باہر بھی جاری ہے.
ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے فیصلہ جو ہے وہ دو تین دنوں میں ہی سامنے آ سکتا ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ ابھی دو تین دن تک جاری رہے گا. جی شکریہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب. جی ہمارے ساتھ رہیے, ڈاکٹر محمد تقی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے, کیونکہ ایران جو فریم ورک معاہدہ ہے اس کے بعد جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے, اس کا جائزہ لیں گے پروگرام کے نیکسٹ حصے میں. لیکن اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں یو ایس سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد تقی صاحب, ویل نون آپ کالمسٹ اور تجزیہ نگار ہیں, اور پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما ظفر علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر محمد تقی صاحب, تو امریکہ میں جو ڈومیسٹک جو وہ ہے پالیٹکس, اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ایران جو فریم ورک معاہدہ ہوا ہے اس پہ ہمیں اس کا فوکس جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور اب جب کہ کانگریس مین جو ہیں ایک ہفتے کی تعطیلات سے وہ واپس لوٹ رہی ہے, تو ان کی جانب سے کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے اس معاہدے کے فریم ورک سے متعلق؟
جو امریکن پارلیمان کی رائے ہے وہ پارٹی لائنز کے مطابق ڈیوائیڈڈ ہوگی غالباً, ریپبلکنز ایک طرف اور بیشتر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ صدر اوباما کی سائڈ پر. اس کا کچھ اندیشہ ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے, یہ ڈیل ہونے سے پہلے سینٹ ریپبلکن ٹام کاٹن جو ہیں انہوں نے ایک خط ایران کے رہنماؤں کو لکھا تھا جس کے اوپر بہت ہڑبونگ مچا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی ڈیل آپ کریں گے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں پارلیمانی اختیارات یا پارلیمانی قرارداد وغیرہ کے ذریعے سے, جس پر صدر اوباما کو خاصا اعتراض بھی اور ان کی ایک قسم کی سبکی بھی بین الاقوامی طور پہ ہوئی. تو اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. دوسرا یہ کہ یہ تو پرائمریز کا سال ہے, یعنی 2016 کی الیکشن کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آپس میں الیکشن لڑیں گے اور دونوں پارٹیوں میں, تو وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے جو پرو اسرائیل ووٹ بینک ہے اور لابی ہے, یعنی اوپینین کی لابی, اس کو ٹیپ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے اس صورتحال میں.
لیکن ڈاکٹر تقی صاحب, سی این این کی جانب سے جو ایک سروے ہوا ہے کچھ دن پہلے, لاسٹ ویک پرابیبلی, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 59% جو امریکی ہے وہ ایران کے جو جوہری پروگرام ہے اس سے متعلق جو معاہدے پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ اس کے حق میں ہے.
جی عمومی طور پہ تو یہ ڈیل اٹ ہیز گان ویل ود موسٹ پیپل, اور صدر اوباما نے جو وائٹ ہاؤس سے جو پریس کانفرنس اسی دن کی تھی اور جو تقریر کی تھی اس میں اس کا انہوں نے بڑا پرزور دفاع بھی کیا. لیکن چونکہ معاملہ سیاسی ہے یہاں پہ, یہ الیکشن کی بات اب چل پڑی ہے, تو اس ڈیل کے اپنے میرٹس پر شاید اتنی بات نہ ہو جتنا کہ اس کی پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جائے گی, یہ کہ غالباً صدر اوباما نے کمزوری دکھائی ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ فلانی فلانی کنسیشن انہوں نے دے دیے. یہ باتیں آپ سنیں گی ریپبلکن کینڈیڈیٹ سے جو آلریڈی شروع بھی ہو گئی ہیں, کل سے دو تین لوگ جو ہیں اس پر بات کر رہے ہیں اور یہ اس ریفرنس میں اس کو فریم کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اسرائیل کے دفاع کو کمزور کر دیا ہے صدر اوباما کی اس ڈیل نے. اس کے برخلاف آپ دیکھیے تو صدر اوباما نے ایک نہایت تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ ٹام فریڈمن نیو یارک ٹائمز کے, ان کو کل انہوں نے دیا ہے جو آج اویلیبل ہے پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو موجودہ صورتحال اور جو حقائق کی روشنی میں یہ سب سے بہترین ڈیل تھی جو اویلیبل تھی, اور اس میں انہوں نے بہت سارے سیف گارڈ یا بہت ساری پیش بندی ایسی کی ہے کہ جس میں کم سے کم گنجائش ہے کہ ایران اس ڈیل سے کچھ اس قسم کا ناجائز فائدہ لے لے جس سے اسرائیل کو یا امریکہ کے مفادات کو نقصان ہو. اور بظاہر یعنی دیکھنے میں وہ ڈیل جو ہے اس کے جو سات آٹھ چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ بڑے مضبوط زوردار نکات ہیں, اور اس میں نظر تو یہی آتا ہے کہ 10 سے 15 سال میں ایران کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ نیوکلیائی ہتھیار جو ہے وہ اس کے قریب بھی پہنچ سکے, بنانے تو بہت دور کی بات ہے.
ٹھیک ہے, اوکے. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو فریم ورک معاہدہ ہوا ہے ایران کے ساتھ, اس کے آپ جنوبی ایشیا کا جو پورا خطہ ہے اس پہ آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, یہ جو حالیہ معاہدہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق اس کو ایران کی حکومت کو اور ایرانین لیڈرشپ جو ہے ان کو کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے. ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے تقی صاحب کے ساتھ بھی, اور یہ معاہدہ ہونے کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ اوباما پر کرٹیسزم بھی شروع ہو گیا ہے اور اس میں ایک کنفلکٹ پایا جاتا ہے اور بہت ہوئے آرگومنٹ دیے جا رہے ہیں جو بذات خود جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے اور اس وعدے کے حوالے سے ایران کو تھوڑا ایج جو ہے وہ مل گیا ہے. اور نمبر دو یہ کہ جو عرصہ دراز سے جو سینکشن چلی آ رہی تھی اس وعدے کے مطابق اور اس وعدے کی شرائط کے مطابق جب وہ سینکشن لفٹ ہوں گی یا لفٹ ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی عوام کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے. اور تیسری بات یہ کہ عین اس وقت جس وقت مڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور یمن کی ایک لڑائی اور چپکلش سے ایک نئے شعلے اور نئے جو ہے تحفظات وہاں پر پائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی یہ پراکسی وار ہے اور پراکسی لڑائی لڑی جا رہی ہے, تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے خلاف پبلک اوپینین پایا جاتا تھا اگر مسلموں میں یا کسی جگہ پر بھی, اس سے بھی ایران کو ایک اور ایران کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ایران کو ایج ملے گی. باقی آخری بات جو تنقید صاحب نے کہی ہے کہ یہ شاید جو ایرانی جوہری پروگرام جو ہے وہ اپنے اس نقطۂ انتہا تک نہ شاید جا سکے, میں اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ وہ اپنے اس جوہری پروگرام پر بھی اپنا جس انداز سے وہ چلے آ رہے ہیں اسی انداز سے اگر یہ چلتے رہے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ انسپائٹ آف دس کہ یہ وعدہ ہو گیا ہے وہ اس کے باوجود بھی شاید وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں.
جی ڈاکٹر تقی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ لوپ ہولز کہا جاتا ہے سینیٹر صاحب کے علاوہ بھی جو ناقدین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس فریم ورک معاہدے میں کچھ لوپ ہولز, کچھ ایسی خامیاں بھی موجود ہیں جن پر ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو جو ہے وہ بھی اس پہ نکتہ چینی کرتے رہے ہیں, وہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے جی, اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے بارے میں کسی نے ایک جملہ اس دن لکھا, انہوں نے کہا کہ وہ 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک یا دو سال میں بم بنا لے گا. تو ایک مذاقہ خیز ان کا سٹینس ہے اوور دی ایئرز, یہاں پر وہ ہمارے علاقوں میں آئے بھی, ہم نے انہیں سنا بھی ہے. وہ بھی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو کیٹر کرتے ہیں. اس وقت جو کئی اسرائیلی لیفٹ لبرل لوگ ہیں وہ اس ڈیل کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں, صدر اوباما کے اقدامات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور خاصے مطمئن بھی ہیں. باقی یہ کہ لوپ ہولز تو کسی بھی ڈیل میں ہو سکتے ہیں, اور اگر کوئی یہ اس پر تلی جائے کہ بھائی ایک کلینڈسٹن پروگرام اور شروع کرنا ہے تو وہ ممکن ہے. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ممکن ہے وہ اچیو کر لیں, اگر وہ اس پر مصر ہوں تو پاسبلٹی اس کی رہتی ہے. لیکن جو ڈیل ہے اس میں کئی ایسے سیف گارڈز ہیں, مثال کے طور پہ 19,000 سینٹریفیوجز سے اس کو کم کر کے 5,000 یا 6,000 پہ لے آیا گیا, ایران 5 سے لے کر جو موسٹ ایڈوانس ان کی سینٹریفیوج ہے اس سے کم کر کے اس کو ایران 1 پہ لے آیا گیا. یعنی یہ تو 10-12 سال پیچھے لے جانے کی بات ہے. پھر جو افزودہ یورینیم ہے اس کو ڈائلوٹ کرنا یا باہر لے جانا, پھر جو اسپینٹ فیول ہے, جو استعمال شدہ فیول ہے, اس کو ایکسپورٹ کرنا, یعنی یہ بڑی چیدہ چیزیں ہیں. پھر جو فردو کی ان کی ایرانین فیسلٹی ہے, جو بنکر بسٹر بم سے بھی اس کو شاید نہیں نقصان پہنچایا جا سکتا, اس کو ریسرچ لیب میں کنورٹ کرنا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ اسرائیل اور شاید ایک حد تک پاکستان بھی ایسے دو نیوکلیائی ممالک ہیں کہ جو بم بنانے کے بعد بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. اسرائیل میں ایک ڈاکٹرن جب انہوں نے بم بنایا کہیں 1967 میں شاید, تو ایک سیمسن,
لیکن اسرائیل نہ اس سے انکار کرتا ہے کہ ان کے پاس بم ہے اور نہ وہ اس کی
یہاں پہ امریکہ
اعتراف بھی نہیں کرتا لیکن انکار بھی نہیں کرتا.
یہاں پہ امریکہ میں اس کو بم ان دا بیسمنٹ کہا جاتا ہے کہ ان کے تہخانے میں بم ہے لیکن اعلان نہیں کرتے. تو ایک ڈاکٹرن ان کی وہاں تھی, سیمسن ڈاکٹرن جس کو وہ کہتے ہیں, کہ سیمسن جو ایک دیومالائی یا بائبلیکل کردار ہے, جب وہ مشکل میں پھنس گیا تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ صرف خود مارا جاتا, اس نے چھت گرا لی جس میں سارے جو لوگ اس کے کیپٹرز تھے جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا وہ بھی ساتھ مارے گئے. تو یہ اسرائیل کے نیوکلیائی پروگرام کے لیے یہ چیز استعمال کی جاتی ہے کہ بھائی اگر ان کے وہ ارد گرد سے گھر جائیں تو وہ پروگرام استعمال کر کے اس میں, یعنی ایسی اسکاش ارتھ یعنی خطے میں ایسی تباہی پھیلے گی کہ کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. تو اس کے باوجود وہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ ایران اور اسرائیل کے کوئی ایسے بنیادی اختلافات نہیں ہیں, اگر انقلابی ایران سے پہلے دیکھا جائے, مل کر بھی کام کرتے رہے ہیں. اور دوسرا, ایران کی اکانومی کی سچویشن اس قسم کی ہے کہ ان کو دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے. وافر تیل وہاں موجود ہے لیکن اگر وہ تیل بیچیں گے نہیں تو کام نہیں چل سکتا, اور وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت پرانا ہو چکا ہے. غالباً ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں. باقی
اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر تقی صاحب, صدر اوباما جو ہیں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ بھی,
یعنی اس میں
کانسیکوینسز اس کی ہوں گی اور اس کو فیس کرنا ہوگا ایران کو. اوکے, شاہ صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران پر جو عالمی پابندیاں تھی اس سے پاکستان اور ایران کا جو گیس پائپ لائن تھا مجوزہ, وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوا. اب یہ ایران سے پابندیاں اٹھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو یہ بتائیے کہ اس گیس پائپ لائن کا کوئی مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
ہلو,
جی ابھی آپ کی آواز آئی ہے. جی آپ کی آواز آئی ہے.
میں یہ یاد کر رہا تھا کہ اگر اتنا امپورٹنٹ بین الاقوامی معاہدہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان, اور جس کو پورے ویسٹ میں بھی ایک بڑی پذیرائی مل رہی ہے, اور ادروائز بھی بڑا ایک اہم جو ہے وہ یہ ہے, اس کے بعد سینکشن کے اٹھ جانے کے بعد کیا امریکہ جو کہ ہمارا حلیف ہے اور ہم اس کے حلیف ہیں, اور خاص کر وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم اس کی فرنٹ لائن حلیف ہیں, تو کیا اس کے بعد کیا امریکہ کے پاس کوئی ایسا جواب رہ جائے گا کہ وہ اس پر پاکستان پر اپنا جو ہے وہ دباؤ بڑھا دے, یا اس کو قائم رکھے کہ پاکستان اور ایران آپس میں جو ان کی پائپ لائن کا, جو تیل کی پائپ لائن کا یا گیس کی پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے وہ اس پر عمل درآمد نہ کرے یا پاکستان اس کے قریب نہ جائے. میں سمجھتا ہوں کوئی اخلاقی, قانونی, سیاسی کوئی جواز نہیں رہے گا, اور اس طریقے سے اس سینکشن اٹھنے کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی, پاکستان کو بھی اچیومنٹ ہوگی کہ جبکہ اس کے ملک کے اندر قرآن ہے بہت بڑا درجی کا, تو اس سلسلے میں ایران کے ذریعے اور اس پائپ لائن کے ذریعے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے ملک کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا.
ٹھیک, بے حد شکریہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, آپ کا
بہت مہربانی.
جی تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر محمد تقی صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, تھینک یو سو مچ. پھر آئندہ آپ سے بات ہوگی. اور سامعین, آگے چل کر پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب سے, دفاعی تجزیہ نگار ہیں پاکستان سے. ہمارے پروگرام میں آپ انہیں سنتے رہتے ہیں, اس وقت بتایا جا رہا ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب.
وعلیکم السلام, سب کو سلام پہنچے.
جی بریگیڈیئر صاحب, جو افغان طالبان ہیں انہوں نے 13 سال میں پہلی دفعہ ملا عمر کی بیوگرافی جو ہے اس کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری انہوں نے ریلیز کی ہے جو کافی سوشل میڈیا میں خاص طور پر اس وقت گردش کر رہی ہے. یہ 13 سال میں اس کو ریلیز کرنا, اس کے پیچھے طالبان کی کیا سوچ ہو سکتی ہے اور اس بیوگرافی, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جہاں تک ملا عمر کے سوانح عمری اس کے بارے میں یا اس کو جو جاری ہوا ہے, یقیناً یہ موقع محل ایسا تھا کہ کچھ شبہات پیدا ہو رہے تھے کہ آیا ملا عمر زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ بھی کی جا رہی تھی کہ آیا طالبان کے کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی کوئی مطلب کہ ایڈ سے پیغامات بھی نہیں آ رہے تھے بہت عرصے سے, اور تیسری بات یہ تھی کہ ایک ابو بکر البغدادی جس نے داعش کے وہ ہیں لیڈر ہیں, اس نے خلافت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ شام اور عراق کے سرحدوں پر علاقے پر قابض ہیں اور اس کے خد و خال خود یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے اور افغانستان کے اپنے اندرونی یعنی جو تنازع چل رہا ہے اور اس تنازع کے حل کی طرف جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی شبہات دور کرنے تھے, تو تین چار چیزیں انہوں نے اس سے حاصل کیے. ایک تو یہ بتا دیا کہ ملا عمر موجود ہے, وہ کمانڈ کر رہے ہیں اور وہ طالبان کا انڈسپیوٹیڈ لیڈر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالکل وہ جو کمانڈ کر رہے ہیں وہ طالبان سب اس پر متفق ہے اور کسی دوسرے قوت کی یہاں پر آنے کی کوئی مطلب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہی کر لی کہ اگر افغانستان کے تنازع کا حل ہے تو اس کا ایک فریق ملا عمر ہے اور ملا عمر کے ساتھ اگر اس کا کوئی تصفیہ ہونا ہے تو اس کے ساتھ ہونا ہے. اور اگلی بات اسے یہ بھی باور کرانا تھا کہ جہاں تک یہ مختلف جو دڑے بندی ہو رہی ہے اور اسپیشلی جو داعش کے داغ دیر یہاں پر کچھ نظر آ رہے ہیں اس کو نگیٹ کرنا تھا تاکہ لوگ بد دل نہ ہو اور ان کے اپنے دڑے بھی بد دل نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی باور کرایا جائے کہ اگر وہ یہاں پر کوئی کل پرزے اگر پھیلا رہے ہیں تو وہ کل پرزے پنپ نہیں دیں گے بلکہ یہی ملا عمر ہی متفقہ ایک لیڈر یا یہاں پر امیر المومنین ہوگا افغانستان کا.
اوکے,
تو اس موقع پر جی
جو اطلاعات ہیں
جو ہے تو یہ ٹرانزیشن کا ہے, تو ٹرانزیشن کے وقت میں جب انہوں نے یہ کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ میڈیا اچھال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی داعش وغیرہ آ رہا ہے یا بات چیت میں کس کے ساتھ بات کرے یا یہاں پر فریق کون ہے, تو ان سب ڈاؤٹس کو اس کے ذریعے انہوں نے ایٹ اے ٹائم کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے.
لیکن اطلاعات تو یہی ہیں بریگیڈیئر صاحب کے داعش جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں بھی بڑھا رہا ہے. کچھ پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان میں ایک حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے جس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. لیکن جو داعش کا اثر و رسوخ اگر کسی حد تک موجود ہے ان دونوں ممالک میں, تو یہ جو ڈاکومنٹری سامنے آئی ہے ریلیز ہوئی ہے طالبان کی وجہ سے, یہ اس اثر و رسوخ کو کاؤنٹر کرنے میں کس حد تک کردار ادا کر سکتی ہے؟
ایک تو یہ کردار کہ بھائی جو امیر المومنین ہے وہ یہاں پر ملا عمر کی شکل میں موجود ہے اور کسی دوسرے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات جو لوور لیول پر جو لیڈرشپ ہے جن کو پتہ نہیں ہے اب ملا عمر کے بارے میں, تو ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو کسی دوسری طرف نہ دیکھیں بلکہ طالبان اپنے اصلی وجود میں اصلی شکل میں اور اسی لیڈرشپ کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور تیسری بات انہوں نے میرے خیال میں کہ لوکل طور پر یہ بھی باور کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان میں بات کرنی ہے तो मुल्ला उमर मौजूद है और उसके कमान में उनके साथ बातचीत अगर वो कोई सिलसिला बढ़ता है तो वो करेगा और वो ही फैसला करेगा उसके पास इख्तियार से। तो मेरे ख्याल में कि एक तो उन्होंने एक रास्ता भी रोकने की कोशिश की है दाइश की स्प्लिंटर ग्रुप बनाने के जो 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 दाग देव डाले जा रहे हैं उसको भी बंद करने की कोशिश की है और तीसरी बात ये बड़ी सबको पॉलिटिकल सतह पर कि अफगान हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश की है कि अगर अमन का रास्ता या जो भी रास्ता इख्तियार करना है अफगानिस्तान के हल के बारे में तो उसके लिए मुल्ला उमर ही मौजूद हैं और वही लीडर है।
ओके लेकिन ब्रिगेडियर साहब कहाँ मौजूद है, कहाँ पे वो इस वक्त छुपे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो आपकी अपनी क्या तज्जिया, आपका क्या है, क्या ख्याल है आपका, मुमकिना तौर पर मुल्ला उमर जो है वो कहाँ पे रुपोश हैं, हो सकते हैं?
जहाँ तक इस किस्म के लीडरशिप की बात होती है तो वो जाहिर है कि अंडरग्राउंड जब चले जाते हैं तो वो एक ठिकाना नहीं रखते। वो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो खत है डिवरेंट लाइन उसके आर पार वो जा सकता है क्योंकि इलाका इस तरह है जिस जहाँ पर उसको पनाह मिल सकती है, सेफ हेवन मिल सकते हैं, वहाँ से वो कमान कर सकते हैं और वो मुख्तलिफ अपने जो उनके जंगजू हैं उनके साथ वो राबता भी कर सकते हैं और जो शूरा है उनसे मिल भी सकते हैं और एक किस्म का पैगाम रसानी जो होती है वो भी आसान होती है।
लेकिन ब्रिगेडियर साहब उसामा बिन लादिन जो है वो तो बॉर्डर से नहीं मिले थे।
लेकिन अलबत्त
कतई कलामी माफ ब्रिगेडियर साहब, मैं ये कह रही थी कि उसामा बिन लादिन के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो पाक अफगान जो सरहद है दोनों अतराफ पे कहीं पे छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड है, लेकिन वो फिर मिले कहीं ओट्स जगह से हैं। तो क्या मुल्ला उमर के बारे में भी कहाँ तक ये मुमकिन है कि वो किसी शहरी इलाके में वो रुपोश हों इस वक्त?
इस बात से कतई कोई मतलब है कि इनकार नहीं है, इसलिए कि आपने जो अपने लिए जगह ढूंढनी होती है खुसूसन ऐसे टॉप लीडरशिप के लिए तो वो ऐसे हो जहाँ पर अगर शहरी इलाका भी हो यानी जहाँ पर कम से कम उसका गुमान किया जाए। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कोई बड़ा शहर भी हो सकता है, किसी दोस्त के घर में भी हो सकते हैं और किसी गांव में भी हो सकते हैं और हो सकता है कि मतलब है कि कोई ऐसे जगह पर हो जो कि वो सिर्फ खास लोगों को या एक किस्म के उनके पैगाम के जरिए उसके साथ रबता किया जाता हो और बाकी जो उसने खुद को शायद किसी दूसरे गार्ड में छुपा लिया हो किसी दूसरे आइडेंटिटी के साथ कहीं पर मौजूद हो, ये भी एक बात हो सकती है।
बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, एक अहम खबर जो है पाकिस्तान के फाटा इलाके के से मुतल्लिक वो ये कि कल औरंगज़ई एजेंसी में एक हमला हुआ जिसमें 3 पाकिस्तानी फौज के अहलकार जो हैं वो उसमें शहीद हुए और बाद में दाइश ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कबूल की है इस हमले की। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान जो हुकूमत है वो माजी में बल्कि अभी तक वो ऐसी रिपोर्ट्स को जिसमें कहा गया है कि दाइश जो है उसकी प्रेजेंस पाई जाती है पाकिस्तान में, वो इनको रद्द करती आई है। तो अभी इन्होंने ये जो हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, इससे क्या पैगाम मिलता है?
जहाँ तक दाइश का ताल्लुक है तो और यहाँ पर खित्ते का ताल्लुक है तो यहाँ के जो हालात हैं उसमें तो ऐसे तंजीम का आना और उसके कोई न कोई दाग बेल डालना और ये तो मुमकिन है, इससे तो इनकार नहीं है। लेकिन आया उसका असल रसूख, उसका एक जो ऑलरेडी यहाँ पर तालिबान बाकी अफगान तालिबान TTP और इसके अलावा लश्कर इस्लामी और बहुत सारे ग्रुप जो मौजूद हैं तो इस तरह एक छोटा मोटा दड़ा जो उसकी तरफ देख रहा हो सकता है और इस किस्म की क्लेम भी शायद कर किसी और ने किया हो लेकिन वो क्लेम इसलिए कर ले ताकि उनका नाम जिस तरह मीडिया में हम ले रहे हैं इस तरह उनका नाम आ जाए और इस नाम से उनको वो शोहरत मिल जाए कि शायद वो यहाँ पर फाल है, ये भी एक कोशिश हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि अगर है भी तो मेरे ख्याल में कि बहुत छोटे ग्रुप में कोई चंद ही लोग हो सकते हैं जिससे अभी तक मतलब है कि कोई ऐसा निशानदेही या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा धड़ा सामने नहीं आया है जिसका कोई लीडर हो, जिसने क्लेम किया हो और उसके साथ उनके प्रभावित हो और उनको अबू बकर अल बगदादी या उनके बाकी लोगों ने उसको कंफर्म भी किया हो, तो ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं आए हैं। लेकिन अलबत्ता इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात बाद में भी होते रहेंगे और वो यही बात होती है कि शुरू में वो एक प्रेजेंस को फील करवाते हैं, तो ये एक फीलर है जो उन्होंने किया हुआ है मीडिया में, और इसी तरीके से उनका नाम चले और लोगों को ये पता चले कि जिनको पता भी नहीं है कि दाइश तो कोई है और अगर दाइश है तो यहाँ पर मौजूद है और इनके कितने लोग हैं, ताकि एक बात पूरी सी हवा उनको लग जाए और लोगों को मतलब कि इस किस्म के जो जो खतरात हैं या इसके जो तनाजरात है उस पर मतलब बहस मुबाहिसा हो, तो जाहिर है कि उनका मकसद हल हो जाता है।
ओके, बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब। सामीन, ये थे पाकिस्तान से मारूफ दिफाई तज़िया निगार, और इसके साथ ही मेज़बान शहनाज नफीस और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर वीटो मीर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।